بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 5 مارچ 2019 ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پاکستان کے آثار قدیمہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف شیخ نوید اسلم ہیں. اس کے کل صفحات کی تعداد 504 ہے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. آواز لبابہ حیدر کی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے نمبر 03067878222 یا ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org www.qurtaba.org پر رابطہ کریں. پاکستان کے آثار قدیمہ شیخ نوید اسلم. جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں. اہتمام رانا عبد الرحمن. پروڈکشن ایم سرور. کمپوزنگ محمد انور. پرنٹرز حاجی حنیف پرنٹرز لاہور. اشاعت 2016 عیسوی. قیمت 1200 روپے. ناشر بک ہوم لاہور. انتصاب اہلیہ مرحومہ شہزادی عظمہ جن کی مختصر رفاقت انمول محبت بلند پایا سوچ اور اعلیٰ ظرفی نے میرے اندر کے انسان کو جگایا اور جینے کا ایک نیا شعور عطا کیا. میں اپنی کتاب ان کے نام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور جنت الفردوس میں ان کو بلند مقام عطا کرے. آمین. اور اپنی بیٹیوں مہنور نوید ثنا نوید انم نوید کے نام. پاکستان کے آثار قدیمہ فہرست. پیش لفظ شیخ نوید اسلم. دیباچہ مختار آزاد. پیغامات ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار ڈاکٹر انجم رحمانی. تاریخی و ثقافتی ورثہ پاکستان کا تاریخی تناظر. پاکستان میں دریافت شدہ آثار قدیمہ. جدید دور میں آثار قدیمہ کی اہمیت. قوموں کا تاریخی و ثقافتی ورثہ. عظمت رفتہ کے آثار. علم آثار قدیمہ سائنس ہے یا فن. شمالی علاقہ جات میں واقع آثار قدیمہ. پاکستان میں قدیم تہذیبوں کے اہم آثار. کافر کوٹ کے کھنڈرات. قدیم ترین تہذیبیں موہنجو دڑو سندھ کی تہذیب. ٹھٹا ہڑپا ٹیکسلا گندھارا تہذیب. تخت بھائی کے کھنڈرات رانی گڑھ بدھ دور کی تہذیب. رحمان ڈھیری پاکستانی تہذیب کا ارتقا. کچھی مہر گڑھ سکھر اور روہڑی سے دریافت شدہ نوادرات. امری نل تہذیب کوئٹہ تہذیب وجنوٹ سموئی. تاریخی شہر لاہور انگریزی عہد کی عمارتیں ملتان جلیل پور سید پور پشاور دبیل اور بھمبور. مردان کی تاریخی عظمت اوت شریف چکوال میں قدیم تہذیب کے آثار تلہ جوگیاں کیچ کروڑ لال ایسن. قلعے شاہی قلعہ لاہور قدیم قلعہ کہنا ملتان. اٹک کا قلعہ قلعہ بالا حصار پشاور. پکا قلعہ حیدرآباد. قلعہ رانی کوٹ قلعہ جمرود باب خیبر. قلعہ کوٹ بیجی قلعہ روہتاس جہلم. قلعہ کٹاس قلعہ براوڑ بھاولپور کے قلعے. قلعہ فورٹ عباس قلعہ شیخو پورہ. قلعہ سیال کوٹ قلعہ روات. چاکر اعظم کا قلعہ قلعہ دیپال پور. قلعہ ملوٹ قلعہ پھر والا قلعہ عمر کوٹ. عالمی اعزاز یافتہ بلتت قلعہ قلعہ بلوٹ. پنو کا قلعہ قلعہ میری قلات. قلعہ دان گلی قلعہ سمرقند. قلعہ منکیرہ قلعہ نندانہ قلعہ کسک. پوٹو ہار کے قدیم اسٹوپے ماڑی. بیش قیمت مقابر چوکنڈی کے مقبرے، مکلی کا قبرستان، مقبرہ شاہ رکن عالم ملتان، مقبرہ قطب الدین ایبک، انارکلی کا مقبرہ، مقبرہ جہانگیر، مقبرہ نور جہاں، مقبرہ آصف جاہ، مقبرہ علی مردان خان، مقبرہ محبت خان، مقبرہ دائی انگا، مقبرہ زیب النساء، مقبرہ سلطان شہاب الدین غوری، فرانسیسی جرنیل کا مقبرہ۔ باغات: شالمار باغ، حضوری باغ، گلابی باغ، چوبرجی باغ، مغل گارڈن باغ۔ بارہ دریاں: کامران کی بارہ دری، بارہ دری وزیر خان، بارہ دری نادرہ بیگم، اکبری بارہ دری۔ تاریخی مساجد: مساجد اسلامی ستوت و عظمت کا نشان، بادشاہی مسجد، مسجد دائی انگا، مسجد دائی لاڈو، مسجد مریم زمانی بیگم، بیگم شاہی مسجد، موتی مسجد، مسجد وزیر خان، مسجد محبت خان پشاور، بھونگ مسجد، ملتان کی تاریخی مساجد، جامع مسجد ٹھٹا، مسجد محمد بن قاسم۔ عجائب گھر، میوزیم: پاکستان کے عجائب گھر جہاں تہذیب بولتی ہے، تبرکات و نوادرات سے مالا مال فقیر خانہ، قدرتی نوادرات کا عجائب خانہ نیشنل میوزیم کراچی، لاہور کا عجائب گھر، شمال کے مشہور عجائب گھر داتا دربار کمپلیکس، قائد اعظم ہاؤس میوزیم، علامہ اقبال میوزیم، پاکستان میری ٹائم میوزیم، پاکستان ایئر فورس میوزیم، لوک ورثہ میوزیم، قصور میوزیم۔ مینار: اسلامی فن تعمیر کے اثار، ہرن مینار، پتن مینار، کوس مینار۔ محلات: نور محل بھاولپور، عمر حیات محل سینیوٹ، سیٹھی ہاؤسز پشاور۔ دروازے: بارہ دروازوں کا تاریخی شہر لاہور، ملتان کے تاریخی دروازے۔ حویلیاں: شہر قدیم میں حویلیوں کی تعمیر، حویلی آصف جاہ۔ گردوارے: گردوارہ بابا گرو نانک کرتارپور، پاکستان میں سکھوں کے گردوارے۔ دیگر فنون: اسلامی فن تعمیر، پاکستانی فن تعمیرات، فن مجسمہ سازی، بالکنیاں، سکے، کاشیگری، نوادرات، زمزمہ توپ، کتابیات۔ پیش لفظ: یہ لوہا اس حقیقت کا غماز ہے کہ اس کرہ ارض پر زمین کھا گئی یا زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، اس سرزمین پر کیسے کیسے لوگ اٹھے اور پیوندے خاک ہو گئے، کتنی بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئیں اور مٹ گئیں۔ زمین پر انسان کی آباد کاری شروع ہوئی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمدن کے مختلف انداز اپناتا گیا، غاروں میں بسیرا کیا تو وہاں کے ماحول اور آب و ہوا کے مطابق گزر بسر کی، میدانوں میں آیا تو وہاں کے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالا، ساحلوں پر بستیاں بنائی تو وہاں رہن سہن کا اہتمام کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بستیاں ترقی اور زوال کی منزلیں طے کرتے ہوئے کسی نہ کسی انجام کو پہنچ گئیں۔ کچھ سیلابوں کی تباہ کاریوں سے دوچار ہوئیں تو کچھ زلزلوں کے نتیجے میں پیوندے خاک ہوئیں، کچھ طوفان باد و باراں کی وجہ سے پرشکو عمارتوں سے کھنڈرات میں بدل گئیں، تو کبھی قحط سالیوں نے یہاں کے لوگوں کو موت کے گہرے غاروں میں دھکیل دیا اور ان بستیوں کو آثار قدیمہ کے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ آج ماہرین ارضیات اور آثار قدیمہ کی مسلسل کوششوں کی بدولت ہی ہم ان تاریخی آثار اور ان کے حقائق کو جان پا رہے ہیں۔ اپنی میراث کا گہرا شعور ہی ہمیں ایک صحت مند اور باوقار زندگی بسر کرنے کا حوصلہ اور ولولہ عطا کرتا ہے۔ زندہ قومیں اپنے تاریخی ورثوں اور نادر اثاثوں کو اپنی عظمت رفتہ کی حیثیت سے بطور سند برقرار رکھتی ہیں اور ان کے تحفظ کا حکومتی سطح پر اہتمام بھی ہوتا ہے۔ بھارت جیسے ملک نے بھی اپنے ہندو ورثے کو جس قدر تحفظ فراہم کیا اور ان کی خاطر خواہ دیکھ بھال کا جو اہتمام کیا گیا ہے، مسلمانوں کی میراث کو بھی اتنی ہی اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے پیچھے ہندو بنیے کی کاروباری ذہنیت اور شاطرانہ سوچ کار فرما ہے، کیونکہ تاج محل، لال قلعہ اور ایسی ہی کئی مشہور زمانہ عمارات دنیا کے سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر تحشیر اور بھارت کے تشخص کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کو سیاحت کے ذریعے لاکھوں ڈالر سالانہ زر مبادلہ کی صورت میں وصول ہو رہے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بیش قیمت تاریخی ورثے کے حوالے سے اردو زبان میں مستند کتابیں موجود نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ جیسے عام فہم اور مقبول مضمون میں بھی تمام مستند کتابیں انگریزی یا دوسری زبانوں میں ہیں اور بیشتر غیر ملکیوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر تمام مغل بادشاہوں کی مستند سوانح عمریاں زیادہ تر انگریز اور ہندوستانی مورخین کی لکھی ہوئی ہیں۔ ان کے تراجم بھی اردو میں کم کم دستیاب ہیں، لہذا اردو دان طالب علموں کی اکثریت کو مستند کتب سے فیض حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور ان کا علم نامکمل رہتا ہے۔ مسلمانوں نے جو عظیم ورثہ ہندوستان میں تعمیر، معاشرتی، مذہبی اور ثقافتی میدان میں قوم کو عطا کیا، اس کا معقول حصہ تقسیم کے بعد پاکستان میں موجود ہے۔ البتہ فن تعمیر کے مسلمان ماہروں کے بہت سے شاہکار دہلی، آگرہ، احمد آباد اور دوسرے مقامات پر ہندوستان میں ہی رہ گئی ہیں۔ 1947 عیسوی میں پاکستان دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست کی شکل میں نمودار ہوا، لیکن اس کی جڑیں اسلام سے قبل کی روایات میں کافی گہری ہیں۔ ہمارے لیے ان جڑوں کا علم اس لیے ضروری ہے تاکہ اس افزائش کو سمجھ سکیں جو ان کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ کسی بھی جدید قوم کی شہرت کے لیے ان چیزوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ سب پاکستانی ثقافتی ورثے کو ممتاز بناتی ہیں اور وہ تمام پاکستان بلکہ دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے مستحق ہیں۔ اہل پاکستان کو دنیا کی ایک جگمگاتی تہذیب کا خزانہ ورثے میں ملا ہے۔ اس زمین کے حصے میں دنیا کے کئی تاریخی خزانے آئے ہیں جن پر پاکستانی قوم سجا طور پر ناز کر سکتی ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے پاکستان کی کشش اس کے ماضی میں ہے۔ ممتاز غیر ملکی اس ملک کی قدیم تہذیب کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے کافی تعداد میں وقتاً فوقتاً پاکستان آتے رہتے ہیں۔ موجودہ تہذیب یافتہ دور میں آثار قدیمہ کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ پاکستان اس لحاظ سے نہایت ہی خوش قسمت ملک ہے کہ اس میں پائے جانے والے آثار قدیمہ کے اثرات یا آثاریات نے خصوصی ماہرین کو ورثہ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ انسانی تہذیب کا ابتدائی سفر جن علاقوں سے شروع ہوا، ان میں پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہے۔ پاکستان کا تہذیبی سفر ہزاروں سال پرانا ہے اور اس کی موجودہ تہذیبی شکل اس قدیم تہذیب کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور بلا شبہ جو قومیں اپنے تاریخ اور جغرافیہ سے آگاہ ہوتی ہیں، انہیں ہی یقیناً قوم کہلانے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جدید عہد میں آثار قدیمہ کے مطالعے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں آج بھی علم آثاریات یعنی آرکیالوجی کو وہ پذیرائی حاصل نہیں جو اسے دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک میں حاصل ہے۔ 1968 میں کولمبو پلان کے تحت مغربی پاکستان کے ارضیاتی یعنی جیولوجیکل سروے، جو ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے، ایک زمین کتاب کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر انمول خزانے دفن ہیں۔ اس کتاب میں انمول خزانوں کے نقشہ جاتی انکشاف میں تخمینے لگاتے ہوئے تحریر ہے کہ اگر زمین سے ان انمول خزانوں کو تلاش کر لیا جائے تو پاکستان معاشی، سیاحتی، اقتصادی اور سماجی طور پر اپنے خطے کا اہم ترین ملک بن سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم رب کریم کے ان انمول خزانوں کو کھوجنے کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اور ہمیں تو یہ بھی صحیح علم نہیں کہ ہماری زمین کے اندر کیا کچھ ہے۔ ہمارے عام قارئین نہ تو اس مضمون کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اردو میں ایسی آسان کتاب موجود ہے جسے پڑھ کر ایک عام آدمی کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس کا دار و مدار محض قیاس آرائیوں پر نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل سائنس ہے اور سائنسی بنیادوں پر ہی تاریخ کی اثر نو تشکیل کی جاتی ہے۔ قدیم آثار و نوادرات اور عجائبات سے دلچسپی رکھنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاح دور دراز سے ان مقامات کا مشاہدہ کرنے کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں اور گھنٹوں بلکہ دنوں ان کی کھوج اور مطالعے میں غرق دکھائی دیتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے حوالے سے ایشیا ایک نایاب بر اعظم ہے، خصوصاً بدھ مت کے حوالے سے تاریخ کا ایک دور تمام سیاحوں کو اس خطے کی طرف کھینچتا ہے۔ اس سلسلے میں اٹلی، مصر، اسپین، فرانس، جرمنی اور انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پورے پاکستان میں رجسٹرڈ تاریخی مقامات کی تعداد 391 کے لگ بھگ ہے۔ اگرچہ پاکستان میں ثقافتی اہمیت، قدیم باقیات، نوادرات اور آثار قدیمہ کو باقاعدہ طور پر اینٹیکوٹی ایکٹ مجریہ 1975 کے تحت مکمل تحفظ حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود ملک کے تمام ثقافتی اور تاریخی مقامات و نوادرات مسلسل انحطاط کا شکار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے منفرد نایاب مقامات و نوادرات کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کے قدیم آثار خطرے سے دوچار ہیں؟ کیا ان کی بقا کا منصوبہ بندی و عمل درآمد ہمارا فرض نہیں کہ ہم آئندہ نسلوں کے لیے ان ثقافتی اور تاریخی اہمیت کے حامل مقامات کو محفوظ ہی رکھ سکیں؟ مجھے ذاتی طور پر پاکستان کے آثار قدیمہ سے انتہائی والہانہ لگاؤ رہا ہے۔ میں ہمیشہ ایسی کتاب کا متلاشی رہا جو ہمارے ملک کے چاروں صوبوں میں واقع قلعوں، باغات، قدیم آثار اور بیش قیمت نوادرات کے حوالے سے جامع اور مفصل معلومات کا احاطہ کرتی ہو، لیکن بے شمار کھوج اور تحقیق کے باوجود ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ البتہ پاکستان کے مختلف رسائل و جرائد میں وقتاً فوقتاً پاکستان کے قدیم آثار کی اہمیت کے حوالے سے مواد ضرور شائع ہوا۔ میں اپنے ان تمام دوست اور احباب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے ملک کے چاروں گوشوں میں واقع ہمارے اسلاف کی نشانیوں پر بڑی دبیز تہ سے پردہ اٹھایا اور عوام الناس کو گزرے ہوئے روشن کل کی واضح اور عمدہ جھلک دکھائی۔ ریڈیو پاکستان کے قومی نشریاتی رابطے پر نشر ہونے والے پروگرام ٹیولپ سیر کو چلیں کے عنوان سے بے شمار اسکرپٹس اور فیچرز نشر ہوئے۔ اس میں خصوصاً اپنے پبلشر جناب رانا عبد الرحمان اور جناب ایم سرور صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور اور احسان مند ہوں کہ جن کی خصوصی شفقت اور بے لوس رہنمائی اور وہ پاکستان کے ان قدیم آثار و نوادرات سے دلچسپی و محبت کے باعث اس کتاب کی اشاعت ممکن ہو پائی۔ صدیوں پرانے قلعوں، مقابر، باغات میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ اہم تاریخی مقامات ہمارے ماضی، ہمارے تسلسل، ہمارے تمدن، اقدار اور روایات کے امین ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان بیش قیمت ثقافتی ورثے اور نشانیوں کو مٹنے سے بچایا جائے۔ اس سلسلے میں یونیسکو، انٹرنیشنل کمیشن برائے اہم تاریخی عمارات، آغا خان فاؤنڈیشن اور دیگر ایسی بین الاقوامی ایجنسیوں سے مدد لی جا سکتی ہے جو تاریخی مقامات کو محفوظ کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے اگر آپ کو ثقافتی ورثے کی جھلک نظر آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ جیسا کہ آپ سب بخوبی آگاہ ہیں، پاکستان کی سرزمین کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ میں نے اس تمام مواد کو مینو ان یکجا کر کے کتابی صورت میں مرتب کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پھر بھی اگر اس میں کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اسے میری لاعلمی تصور کرتے ہوئے درگزر کر دیں۔ کتاب کے مطالعے کے بعد آپ اپنی نہایت قیمتی تجاویز، مشوروں اور آرا سے ضرور مستفید فرمائیے گا۔ ممکن ہو تو حکومتی سطح پر اس کتاب کو انگریزی زبان میں ترجمہ کروایا جائے، تاکہ کے غیر ملکی سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ ہمارے قدیم ثقافتی ورثے اور نوادرات کے بارے میں جانکاری حاصل ہو سکے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر اس کتاب کی اشاعت کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ کتاب خاص طور پر نئی نسل، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے طالب علموں، بچوں اور نوجوانوں، غرض یہ کہ ہر اس دوست کے لیے ہے جسے اپنے عرض پاک کے گوشے گوشے سے عقیدت اور چاہت ہے، کو گھر بیٹھے موضوع کی مناسبت سے ایک ہی جگہ پر مفید معلومات فراہم کرنے کا مؤثر ذریعہ بنانا ہے۔ پھر شاید میری یہ کوشش کسی حد تک قومی خدمت شمار ہو۔ نیز حکومتی اور نجی دونوں سطحوں پر ایسے اقدامات کیے جائیں کہ نوجوان نسل اور دیگر شائقین چاروں صوبوں میں واقع ماضی کی ان عظیم الشان اور قابل دید ورثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اپنی بیش قیمت تاریخ کو جانے اور اسے آگے تک پہنچائے تاکہ روشنی کا یہ سفر جاری رہے. اس طرح سے ہمارا یہ ورثہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے گا. ہمیں اپنے بچوں کو ایسی جگہوں سے آشنا کروانا ہے جو ہمارے آبا و اجداد کی جاہو حشمت، بہادری اور غیرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں. ہمیں انہیں فن و ثقافت کے ایسے بیش بہا نمونوں سے متعارف کروانا ہے جو حکمت و دانائی سے مالا مال ہیں. ہمیں انہیں ایسی تخلیقی کاوشوں اور خوبصورتی کے فن پاروں سے روشناس کرانا ہے جن میں روحانی آسودگی کی کنجی موجود ہے. صرف اسی طرح سے انہیں ماضی کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہوگا اور وہ اس کے تحفظ کی خاطر تگ و دو بھی کریں گے. اجتماعی طور پر گورنمنٹ اور تمام ملکی و بین الملکی اداروں کو تاریخی مقامات، علاقائی فن، انفرادی ہنر اور ماضی کی یادگاروں کی حفاظت اور ترقی کے لیے اپنے اپنے بجٹ میں سے ایک خاطر خواہ رقم مختص کرنی چاہیے. اس پیسے کے صحیح استعمال کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ، مخلص اور فرض شناس کارگزار لوگوں کا تقرر کرنا چاہیے جو ہمارے ثقافتی ورثے کو حالیہ بدقسمتی سے بچانے کا عزم رکھتے ہیں. شیخ نوید اسلم 0300-844-41258. دیباچہ علم تاریخ اور علم آثار شناسی دونوں کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے. بالعموم یہ موضوع نہایت خشک و دقیق سمجھا جاتا ہے. ایک عام آدمی کے زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو ماہرین کے تحقیقی مقالوں تک تو یہ بات کسی حد تک سمجھ آ سکتی ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں عمومی مطالعہ تاریخ اور علم آثار شناسی سے آگاہی پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہرین کے تحقیقی مقالے تحقیق کے ٹھوس بنیادی اصولوں پر استوار ہوتے ہیں، تاہم عمومی فہم اور دلچسپی کا پہلو ان میں ذرا کم ہی ہوتا ہے. تاہم اس بات کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم مطالعہ تاریخ اور آثار شناسی کے موضوع کو عام قارئین کے دلچسپی کے پسندیدہ موضوعات کی فہرست سے خارج کر دیں. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ تاریخ اور آثار شناسی کے حوالے سے ایک عام آدمی کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھ کر مضامین یا کتب مرتب کی جائیں تو عام قاری کی دلچسپی بھی ان موضوعات میں پیدا کی جا سکتی ہے، جنہیں ہم بطور مصنف، ناشر یا مضمون نگار کے عام پسندیدگی کے موضوعات کی فہرست سے از خود خارج کر دیتے ہیں. ایک عام آدمی کی حیثیت سے جائزہ لیں تو تاریخ کا مطالعہ بالعموم تین مدارج میں ہوتا ہے. اول، نصابی ضروریات کے تحت. دوم، پیشہ ورانہ ضروریات، مثلاً فرنیچر نگاری. اور سوم، طلب علم کی پیاس بجھانے کے لیے. شروع کی دونوں اقسام کا دائرہ کار محدود ہے، تاہم تیسری قسم لامحدود ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے منظر نامے میں ہم نے تاریخ اور آثار شناسی کی چاہ رکھنے والوں کی طلب کو پورا کرنے کے لیے درکار مواد کی دستیابی کو یقینی بنایا ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں. اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان میں تاریخ کے ستون پر استوار افسانوی ادب اردو کی ادبی تاریخ کا گرا قدر سرمایہ ہے. تاہم ہم جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کی 8ویں دہائی تک یا اس سے کچھ پہلے اس پر بھی زوال آیا. اس کی وجہ یہ بھی کہی جا سکتی کہ مذکورہ مدت میں ابلاغ کے دیگر ذرائع کو زیادہ فروغ حاصل ہوا اور یوں قائلین کی بڑی تعداد نے آگاہی کے لیے ابلاغ کے دیگر ذرائع سے رجوع کرنے کو فوقیت دی. ٹیلی ویژن کے عام ہونے، ذرائع رسل و رسائل میں بہتری اور شاید مالی استعداد میں بہتری نے بھی سیاحت کو خاصا فروغ دیا. دستاویزی فلموں نے تاریخ کو آثار ماضی سے ہم آہنگ کر کے مطالعہ تاریخ کو ایک نئی جہت میں پیش کیا، جس نے لوگوں میں یقیناً اس بات کی مہمیز پیدا کی کہ وہ آثار ماضی سے نہ صرف آگاہی حاصل کریں بلکہ ان کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے اس حوالے سے کتب کا مطالعہ کر کے تفصیل جانیں، اور پھر اس کے بعد ہو سکے تو بالمشافہ ان آثار سے ملاقات کر سکیں. اگرچہ دنیا بھر میں یہ بات مسلم تسلیم کی جاتی ہے کہ آثار قدیمہ کسی بھی قوم کا ثقافتی ورثہ بھی ہوتے ہیں، ان کا تحفظ نہ صرف اپنے اقدار، ثقافت اور روایات کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے بلکہ اس سے دنیا بھر میں تہذیب و تمدن کی ہزارہا برس پرانی جڑوں کے ذریعے اپنی اہمیت کو بھی اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ یوں دیگر اقوام میں منفرد اہمیت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ترقی یافتہ ملکوں میں بالخصوص ایسے تحریری اور بصری مواد کی تدوین اور تحقیق پر خاصی توجہ دی جاتی ہے جن سے ان اقوام کی تاریخ اور تہذیب و تمدن کے بارے میں مستند معلومات تک ایک عام آدمی کی رسائی ممکن ہوتی ہو۔ تاریخی حوالوں سے پاکستان کا جائزہ لیں تو یہ سرزمین متنوع تہذیب و تمدن کا مرکز رہی ہے جن کے آثار آج بھی ہماری علمی، تہذیبی اور تمدنی تاریخ کی داستان عظمت بیان کرنے کے لیے ہزارہ برس سے موسم کی سختیوں، زمانے کے اتار چڑھاؤ اور انسانی رویوں کا سامنا کرنے کے باوجود عرض پاک پر اپنے وجود سمیت موجود ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات نہایت فخر کی ہے کہ موئنجو دڑو کے آثار ہوں یا ہڑپا کی تہذیب یا پھر بدھ مت تہذیب کے آثار یا گزشتہ صدیوں میں مغل بادشاہت کے سلسلے کے دوران کی گئی تعمیرات، جنہیں ہم تاریخ کی زبان میں ابھی حال کی تعمیرات بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے ایک عظیم تہذیبی اور ثقافتی ورثے کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی اہمیت صرف ہم تک ہی محدود نہیں، پاکستان کے متعدد تعمیراتی آثار قدیمہ کو خود اقوام متحدہ کے ادارہ برائے سائنس و ثقافت یونیسکو عالمی اہمیت کا حامل تاریخی ورثہ قرار دے چکا ہے۔ یہ بات یقیناً ہمارے پرشکوہ ماضی کو عالمی سطح پر تسلیم کر لینے کے مترادف ہے۔ یہاں یہ بات کہنا یقیناً برمحل ہوگا کہ 1992 عیسوی میں حکومت پاکستان سے منظور کردہ اور بقائے ماحول کی عالمی انجمن IUCN کی مرتب کردہ پائیدار ترقی کی حکمت عملی میں جہاں ملک کی پائیدار ترقی کے لیے دیگر شعبوں کی بقا اور بہتری کے لیے سفارشات دی گئی ہیں، وہی تاریخی اور تہذیبی ورثے کے تحفظ کے لیے باقاعدہ ایک علیحدہ باب مختص کر کے سفارشات مرتب کی گئیں۔ یہی نہیں، IUCN کے تحت جاری کردہ اور گزشتہ 15 برس سے مسلسل شائع ہونے والے سہماہی رسالے جریدہ میں بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کے مقامات کے بارے میں تحقیقی رپورٹ اشاعت پذیر ہوتی رہی ہیں، جن میں سے چند زیر کتاب میں شامل بھی ہیں۔ اگرچہ ملک میں تاریخی مقامات کے بارے میں آگاہی کے فروغ کے حوالے سے سرکاری شعبے میں کی جانے والی کوششیں اپنی جگہ ہیں، تاہم اس حوالے سے نجی شعبے کے ناشرین، مصنفین اور مرتبین کی کاوشیں بھی کم اہمیت کی حامل نہیں۔ انہی میں سے ایک نام محترم شیخ نوید اسلم کا بھی ہے، جن کی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں تو کچھ اور ہیں لیکن تاریخ شناسی اور پاکستان شناسی کے حوالے سے ان کی تحقیقی کاوشیں یقیناً ان کی پہچان ہیں۔ شیخ نوید اسلم قبل ازیں ملک کے تفریحی مقامات کے حوالے سے ایک کتاب مرتب کر چکے ہیں، جس کی مقبولیت کا اندازہ اس کے شائع ہونے والے کئی ایڈیشنوں سے لگایا جا سکتا ہے، اور اب وہ کئی برس کی محنت شاقہ کے بعد ملک کے تاریخی ورثے کے حوالے سے جامع کتاب مرتب کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جو نہ صرف لوگوں میں تاریخ شناسی کے شوق کو بڑھاوا دینے کا سبب بنے گی بلکہ سیاحت تاریخ کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ مختار آزاد، مدیر سہماہی جریدہ، کراچی۔ پیغامات: ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار، سابق ڈائریکٹر، لاہور میوزیم، سابق ڈائریکٹر جرنل آرکیولوجی، حکومت پنجاب۔ محترم شیخ نوید اسلم نے پاکستان کے آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثے سے متعلق دوسرے پہلوؤں پر اردو زبان میں ایک کتاب مرتب کی ہے۔ فہرست مضامین کے مطابق اس کتاب میں شامل بیشتر مضامین قدیم تاریخی عمارتوں اور آثار قدیمہ کے بعض مشہور مقامات کا احاطہ کرتے ہیں۔ علاوہ کوئی 1.5-2 درجن مضامین پاکستان میں آثار قدیمہ کی اہمیت، ان کے آثار کے مطالعے کی ضرورت اور ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات پر مشتمل ہیں۔ کچھ مضامین ملک کے عجائب گھروں سے متعلق ہیں۔ یہ بات نہایت خوش آئند ہے کہ پاکستان کے تاریخی اور تہذیبی ورثے سے متعلق اتنی بڑی کاوش کسی مشہور مورخ یا کسی ماہر آثار قدیمہ کی محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی فکر اور کوشش کا نتیجہ ہے جو مطالعے اور مشاہدے کے شوق کے ساتھ اپنے تہذیبی سرمایے سے صرف محبت ہی نہیں کرتا بلکہ چاہتا ہے اپنے اس حاصل مطالعہ کو ان کروڑوں پاکستانیوں تک پہنچائے جو بوجہ اپنے شوق مطالعے کے باوجود مناسب لٹریچر نہ ہونے کی وجہ سے اپنے تکمیل شوق سے محروم ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک مرتب کی حیثیت سے ان کی یہ کاوش اور کوشش مبارکباد کی حقدار ہے، اور وہ تمام لوگ جو ماہر کہلاتے ہیں عوام تک اپنے علم کو پہنچانے میں ناکام رہتے ہیں، ان کے لیے شیخ نوید اسلم کا یہ کام قابل تقلید ہے۔ تہذیبی ورثے کی حفاظت میں ناکامی ایک مسلمہ امر ہے، یہی ایک قومی المیہ ہے جس میں حکومت پیشہ اہلکار، میڈیا اور عوام سبھی برابر کے شریک ہیں۔ ڈاکٹر انجم رحمانی، سابق ڈائریکٹر، لاہور میوزیم۔ پاکستان دنیا کا ایک انتہائی اہم تہذیبی خطہ ہے۔ یہاں پتھر کے قدیم دور سے لے کر نیم تاریخی اور تاریخی ادوار کی کئی انگنت تہذیبی یادگاریں قائم ہوئیں، جن میں سے اکثر بیرونی حملوں اور مقامی لوگوں کی چیرہ دستیوں اور حکومتی اداروں کی غفلت کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی ایسی بے شمار یادگاریں پاکستان کے مختلف شہروں اور دور دراز علاقوں میں بکھری پڑی ہیں۔ انسان اپنے ماضی کا آئینہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا نظارہ کرتا رہے۔ پاکستان میں جو مختلف قدیم تاریخی مقامات موجود ہیں جن کے نظارے کی خواہش یقیناً ہر پاکستانی کے دل میں ہونی چاہیے، لیکن وسائل کی کمی کے بنا پر وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ علاوہ ازیں ان آثار قدیمہ کے بارے میں دستیاب مواد عموماً انگریزی میں ہے۔ شیخ نوید اسلم اس لحاظ سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پاکستان بھر کے آثار قدیمہ کو ایک کتاب کی صورت میں یکجا کر کے عام لوگوں کی سہولت کے لیے ایک مشکل موضوع کو عام فہم اردو زبان میں مرتب کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ کتاب آثار قدیمہ کے طالب علموں اور اساتذہ کے علاوہ عام لوگوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اس کتاب کے مؤلف اسی جذبے سے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے علمی روشنی بانٹتے رہیں۔ پارٹ 1 شروع کرتے ہیں۔ تاریخی و ثقافتی ورثہ۔ پاکستان کا تاریخی تناظر۔ پنجاب، جگہ لاہور، بہت سے مینار، باغات، مساجد، مقبرے، عجائب گھر، قلعہ اور دیگر قدیم بیش قیمت آثار و نوادرات۔ دور ہندو، سکھ، مسلم، انگریز اور پاکستان۔ ملتان، بہت سے ولی اللہ کے مقبرے، قلعہ آثار قدیمہ کا مرکز، قدیم یونیورسٹی، عجائب گھر۔ دور مسلم، جدید 500 قبل مسیح، ہندو۔ جگہ جہلم۔ تفصیل مینار، قلعہ روہتاس، کھنڈرات، جنگ کا میدان، 325 قبل مسیح۔ دور ہندو مسلم، الیگزینڈر۔ جگہ سیالکوٹ۔ قلعہ علامہ اقبال کی جائے پیدائش۔ دور ہندو، جدید۔ جگہ ساہیوال۔ مینار اور قلعہ، ہندو دور۔ جگہ حسن عبدال، گردوارہ پنجا صاحب، حکیم بھائیوں کا مقبرہ، واہ گارڈن۔ دور سکھ، مغل۔ جگہ شیخوپورہ، قلعہ، ہرن مینار، مقابر، بازلی، جنڈالیا شیر خان۔ دور مسلم۔ جگہ ننکانہ صاحب، گرو نانک کی جائے پیدائش۔ دور سکھ۔ جگہ پاک پتن، حضرت بابا فرید کا مزار۔ دور مسلم، جدید۔ منکیالا اسٹویا، سکھ اور انگریز۔ جگہ ہڑپا، تاریخی شہر کھنڈرات تقریباً، دور 300 قبل مسیح، جگہ اٹک، اکبر کا قلعہ سرائے اور دیگر تاریخی عمارات مسلم دور، سندھ، جگہ بدین، پرانا شہر مسلم دور، جگہ برہمن آباد منصورہ، راجہ داہر کا تباہ شدہ شہر، دور ہندو مسلم، خیرپور، پرانے کھنڈرات اور قلعہ بند قصبہ کوٹ ڈیجی، ہندو دور، حیدرآباد، پرانا مرکزی قلعہ، سندھ کے میروں کے مقابر، دور مسلم و جدید، جگہ بھٹ شاہ، مزار شاہ عبداللطیف بھٹائی مسلم دور، جگہ موئنجو داڑو، قبل تاریخ کے آثار برصغیر پاک و ہند، دور قبل تاریخ، جگہ دادو، قدیم تہذیبی و تمدنی مرکز، قلعہ، دور قبل مسیح ہندو و مسلم، جگہ سکھر، مسجدیں اور مزارات، مینار اور دیگر مقابر، قبل مسیح ہندو مسلم دور، خیبر پختونخوا، تخت بھائی، بہت سے محفوظ آثار قدیمہ اور کھنڈرات، دور بدھ مت قبل مسیح، سکھ، بھلوال کھنڈرات ہندو مت دور، مانسہرا، اشوکا، پتھروں پر بالسری کی پہاڑیاں، اشوک کے کتبے، دور بدھ مت، مردان، اشوک کے کتبے، بدھ مت دور، خیبر، درہ خیبر، بدھ مت دور، چار سدا بدھ مت کے دور میں دریافت ہوا، بدھ مت دور، سوات، بہت سے کھنڈرات اور آثار قدیمہ، بدھ مت دور، ہری پور، ہری سنگھ کا قلعہ، سرسک کے آثار، ہندو مت، بدھ مت اور سکھ دور، بنو، آکرہ کے دیہات میں آثار قدیمہ، ہندو دور، کافر کوٹ، پرانے قلعے اور مینار، ہندو دور، بالا کوٹ، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کے مزارات، سکھوں کے دور میں 1881 عیسوی، بلوچستان، جگہ سبی، پرانے دیہات کے مناظر، مسلم تاریخ سے پہلے کا دور، جگہ لسبیلا، جنرل محمد بن ہارون کا مقبرہ اور قبرستان مسلم دور، لورالئی، کھنڈرات، آثار قدیمہ، ہاریان، صدرزئی اور ٹورزئی کے علاقے، تاریخ سے پہلے پری ہسٹری ورک، کوئٹہ، آثار قدیمہ، قلعہ، ملٹری اسٹاف کالج، مسلم تاریخ سے قبل کا دور، مہر گڑھ، قدیم شبی، تصاویر، نوادرات و آثار، قبل مسیح، پری ہسٹری ورک کا دور، پاکستان میں دریافت شدہ آثار قدیمہ، پاکستان میں ہونے والی کھدائیاں پاکستانی اور غیر ملکی ماہرین آثار قدیمہ کی خدمات کی مرہون منت ہیں۔ اب تک ان کھدائیوں میں سے جو آثار برآمد ہوئے ہیں، ان میں ہجری دور کے آثار بشمول قدیم، درمیانے اور جدید ہجری دور، گوہر مٹھ، ہجر کانسی کے دور کی وادی سندھ کی تہذیب کی بستیاں اور شہر موئنجو داڑو، ہڑپا، لوہے کے ابتدائی استعمال کے دور کی بستیاں، پیرک، گندھارا گریو کلچر، ابتدائی تاریخی دور کی بستیاں، گندھارا تہذیب، ہندو شاہی عہد کے قلعے اور بستیاں اور ابتدائی مسلم دور کی بستیاں، بھمبھور، منصورہ وغیرہ شامل ہیں۔ مادی ترقی کے اعتبار سے ماہرین آثار قدیمہ نے زمانے کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے: پتھر کا زمانہ، اسٹون ایج، کانسی کا دور، برونز ایج اور لوہے کا زمانہ، آئرن ایج شامل ہیں۔ پتھر کا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہے جس میں انسان کا تمام تر دار و مدار پتھر، لکڑی یا ہڈی کے اوزاروں پر تھا۔
وہ اوزاروں کو ان کی قدرتی حالت میں باقاعدہ تراش خراش کر کے استعمال کرتا تھا۔ اس زمانے میں انسان کسی بھی قسم کی دھات سے ناآشنا تھا۔ وہ دریاؤں کے کناروں، غاروں یا قدرتی چٹانوں کے سائے میں رہتا تھا، جانوروں کو شکار کر کے یا قدرتی نباتات سے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ اس کی کوئی مستقل رہائش گاہ نہیں ہوتی تھی، لیکن پتھر کے زمانے کے اختتام کے قریب، جسے پتھر کا نیا زمانہ کہا جاتا ہے، اس نے کھیتی باڑی کا آغاز کیا، جانوروں کو سدھایا، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں مستقل رہائش اختیار کی۔ لیکن اس دور میں بھی انسان دھات کے استعمال سے ناآشنا رہا۔ کانسی کا زمانہ۔ دھاتوں میں سب سے پہلے استعمال ہونے والی دھات تانبا اور کانسی تھی۔ کانسی تانبے اور قلئی کے مرکب سے تیار کی جاتی اور زیادہ مضبوط اور مقبول تھی، اسی لیے اسے کانسی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ کانسی کا استعمال اوزار اور گھریلو استعمال کی اشیاء بنانے میں کیا جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتھر کے اوزار بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ وادی سندھ کی مشہور تہذیب کا تعلق بھی اسی دور سے ہے۔ لوہے کا زمانہ۔ لوہے کی دریافت برے صغیر پاک و ہند میں تقریباً 1000 قبل از مسیح ہوئی، اور روزمرہ کی اشیاء اور اوزار بنانے میں لوہے کا استعمال شروع ہو گیا۔ پوری دنیا میں ادوار زمانہ کی یہی تقسیم رائج ہے، لیکن ہر خطے میں ان ادوار کا زمانہ مختلف ہو سکتا ہے۔ البتہ اوسطاً ان ادوار کی جو تاریخ متعین کی گئی ہے، اس کی بنیاد انسان کی دماغی ارتقائی کیفیت، اس کے وجود اور ارضیاتی ادوار کا آپس میں تعلق، اس کی چھوڑی ہوئی یا اس سے منسلک باقیات اور ٹیکنالوجی پر ہے۔ جدید دور میں آثار قدیمہ کی اہمیت۔ آثاریات تاریخ کا ایک اہم اور ضروری ماخذ ہے۔ کسی بھی ملک، خطے، علاقے میں موجود ٹیلے، بھٹ، قدیم قلعے، اس کا تاریخی ورثہ اور تاریخ کی ان کہی گمشدہ کڑیاں ملانے کا اہم وسیلہ ہوتے ہیں۔ جس علاقے، خطے، ملک میں یہ ٹیلے موجود ہوں، وہ جتنے بھی قدیم ہوں گے اتنے ہی زیادہ اہم، اور اس خطے کے لوگوں کی تہذیبی تسلسل کو اپنے اندر پنہا کیے ہوں گے، اور یہ ٹیلے اس ملک کے لیے تہذیبی ہزیہ اور تاریخ کا ماخذ بن جاتے ہیں۔ پاکستان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ملک ہے کہ اس میں پائے جانے والے ٹیلوں نے آثاریات کے ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ انسانی تہذیب کا ابتدائی سفر جن علاقوں سے شروع ہوا، ان میں پاکستان بھی شامل تھا۔ عہد جدید میں سائنس کے متاثرین سوال کرتے ہیں کہ ایٹمی دور میں ہزاروں سال پرانی تہذیبی حوالوں کا ذکر چہ معنی، جبکہ انسان زمینی حدود سے نکل کر خلاؤں کی تحقیق میں مصروف ہے۔ چاند، زہرہ اور سیاروں کی دریافت نے انسانی عقل کو زمینی رشتوں سے زیادہ خلائی رشتوں کی آس میں باندھ دیا ہے۔ تہذیبی دریافت کی کیا حیثیت ہے؟ اس موضوع پر پاکستان کے نامور ماہر آثاریات ڈاکٹر احمد حسن ذاتی کا جواب بہت ہی جامع ہے۔ کچھ عرصے قبل ایک ٹی وی پروگرام پر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ جس طرح سائنسدان نت نئی دنیائیں دریافت کرنے میں مصروف عمل ہیں، بالکل اسی طرح آثاریات کے ماہرین گمشدہ تہذیبیں دریافت کر رہے ہیں۔ معاملہ تو بس دریافت کا ہے، ایک جدید ہے تو دوسری قدیم، اور یہ دونوں ہی موجود ہیں، مگر دریافت کرنا باقی ہے۔ علاوہ ازیں مسلمہ تاریخ جو کہ صفحات پر تحریر کی شکل میں موجود ہے اور 2000 سال سے زائد نہیں، جبکہ یہ کائنات سائنس کے مطابق اربوں سال سے موجود ہے، اور انسان جو اس کائنات کی سب سے زیادہ عقل مند مخلوق ہے، اس کی لاکھوں سال کی تہذیب، رہن سہن جو تاریخ میں کہیں بھی موجود نہیں، اس کی دریافت کرنا کیا غیر اہم ہے؟ انسان جو خود کائنات کی باریکیوں کو دریافت کر رہا ہے، اپنے ارتقاء اور ترقی سے نابلد کیوں رہے؟ یہ کام آثار قدیمہ کے ماہرین کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے آثاریات کے مطالعے کی اہمیت عہد حاضر میں دو چند ہو جاتی ہے۔ جب تاریخ کے صفحات انسانی تہذیب کے سفر کا جواب دینے سے قاصر ہوتے، تو پھر ٹیلوں کے آثار آثار قدیمہ کے ماہرین کی کھدائی کے نتیجے میں برآمد ہونے والی اشیاء نتائج اور تاریخ کے تسلسل کو گمشدہ کڑیوں میں ملا کر مکمل کر دیتی ہیں۔ پاکستان کے آثار قدیمہ میں قابل ذکر موہنجودڑو، ہڑپا، رحمان ڈھیری، ٹیکسلا، کوٹ ڈیجی، جلیل پور آکری اور بلوچستان میں مہر گڑھ کے مقام پر دریافت ہونے والے آثار نے اہل علم لوگوں کو ششدر کر دیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے بہت سے علاقوں، ملتان اور اس کے مضافات میں پائے جانے والے ٹیلوں میں جس کا سروے محکمہ آثار قدیمہ نے مکمل کر لیا ہے، ماہرین کھدائی کر کے تہذیبوں کے ارتقاء کی نئی جہتیں دریافت کریں گے اور یہ کام پاکستان کی عالمی شہرت کے ساتھ سیاحوں کو پاکستان کی سیاحت کے لیے مبذول کرائے گا۔ وادی سندھ جس پر پاکستان محیط ہے، دراصل انسانی تہذیب کے ارتقاء کا مسکن ہے اور اس وادی کی تہذیب کسی دوسرے علاقے، خطے، ملک سے درآمد نہیں کی گئی، جو بھی آیا اس تہذیب میں متمم ہو گیا۔ یہ شرف پاکستانیوں کو حاصل ہے کہ وہ اپنے تہذیبی ارتقاء کی تاریخ، اپنے مشاہدات، نوادرات کا تسلسل 7000 سال تک فراہم کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں چند وضاحتیں ضروری معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وادی سندھ میں تہذیبی ارتقاء قبل از مسلم دور۔ نمبر 2، وادی سندھ کا تہذیبی تسلسل بعد از مسلم اقتدار۔ نمبر 3، وادی سندھ پر اسلامی تہذیب کے اثرات اور سابقہ تہذیب کا تسلسل۔ مذکورہ والا امور دانشوروں اور دینی عالموں کے لیے دعوت فکر ہیں۔ پاکستان میں ہڑپا، کوٹ ڈیجی، آکری موہنجودڑو، رحمان ڈھیری، جلیل پور اور مہر گڑھ وغیرہ کی کھدائی نے وادی سندھ کے تہذیبی جہتوں کو نئے زاویے دیے ہیں۔ قبل ازیں دنیائے آثار قدیمہ میں صرف عراق اور مصر کو ہی قدیم آثار اور تہذیب کا امین کہا جاتا تھا، لیکن ہڑپا، موہنجودڑو، جلیل پور اور مہر گڑھ کی تہذیب کی دریافت سے یہ مفروضہ غلط ثابت ہو گیا اور تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں پاکستان کی دھرتی جو وادی سندھ پر محیط ہے ہر اول دستے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسلامی اقتدار سے قبل بھی وادی سندھ اپنے تہذیبی تناظر میں عروج پر ہے۔ اس موضوع پر ابن حنیف نے سات دریاؤں کی سرزمین اور علامہ عتیق فکری مرحوم نے اپنی تصنیف نقش شاعر میں بھرپور بحث کی ہے جو تشنگان علم کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں تہذیب سندھ جسے پاکستانی تہذیب کا نام دیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ارتقاء اور عروج کے سلسلے میں ماہر آثاریات ڈاکٹر ایم رفیق مغل کے نظریے کو بنیادی اور اہم ترین حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے اخباری انٹرویو میں یہ کہا کہ کھدائیوں اور سروے نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان قدیم تہذیب کہیں باہر سے نہیں آئی تھی، بلکہ اس نے یہی آنکھیں کھولی اور ارتقاء عروج پذیر ہوئی۔ ڈاکٹر مغل پہلے شخص ہیں جنہوں نے پاکستان میں تہذیبی ارتقاء کے بارے میں اہل مغرب کے نظریات سے اختلاف کرتے ہوئے ٹھوس اور مدلل انداز پیش کیا۔ وادی سندھ کا تسلسل جب اسلامی عہد حکومت میں پہنچتا ہے تو اسلامی تہذیب نے اس قدیم تہذیب کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی شعوری اور غیر شعوری سطحوں پر کی۔ اسلامی نظریہ حیات چونکہ نسلی گروہی عصیبتوں کی افریت سے ہٹ کر نئی تہذیب و ثقافت کا امین ہے، اس لیے مقامی تہذیب نے اسلامی تہذیبی اثرات قبول کرنے شروع کیے۔ تہذیبیں ایک معاشرے کی راہ و رسم سے جنم لیتی ہیں اور غالباً یہی وجہ ہے کہ جبر نہ ہونے کی بنا پر اسلامی عہد میں سندھ کی تہذیب میں غیر ملکی تہذیب کا امتزاج مسلمانوں کے مجموعی رویے کے سبب معرض وجود میں آیا، اور اسلامی تہذیب لوگوں کے مزاج، لسانیات، لباس، طرز تعمیر، موسیقی، عبادات، رواجات سے لے کر زندگی کے ہر معاشرتی، سماجی، معاشی پہلو میں نظر آتا ہے، اور اسی تسلسل کی بنا پر قدیم جدید تہذیبی سنگم نے آثار قدیمہ کے مطالبے کی اہمیت کو دوچند کر دیا ہے اور کوئی بھی تاریخ و آثاریات سے دلچسپی رکھنے والا شخص اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی تہذیبی اور تاریخی پہچان کا حوالہ صرف ہماری 60 سالہ زندگی پر محیط نہیں ہے، بلکہ وادی سندھ کے رہنے والے لوگوں کا تہذیبی سفر ہزاروں سال پر مشتمل ہے، اور پاکستان کی موجودہ تہذیبی شکل اس قدیم تہذیب کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس لیے پاکستانی قوم کو وجہ طور پر اپنے ورثے اور تہذیبی سفر پر بلا شبہ فخر ہے، اور ہم پابانگ دہل اس بات پر فخر کرتے ہیں۔ وادی سندھ کے باسی جو گلگت کی چوٹیوں سے لے کر ساحل مکران اور کراچی تک رہتے ہیں، دنیائے تہذیب و تمدن کے ہر اول دستے کی انتہائی ترقی یافتہ شکل میں موجود ہیں اور اپنے ورثے پر فخر کرتے ہیں، اور پاکستان کے نامور دانشور اس علم کو زندہ کر کے تہذیبی حوالے سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ان عظیم عالموں میں ڈاکٹر محمد رفیق مغل، ڈاکٹر احمد حسن دانی، ڈاکٹر احمد نبی خان، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ اور ولی اللہ خان صاحب مرحوم اپنے اپنے شعبوں میں گرا قدر خدمات سر انجام دے کر اقوام عالم کی توجہ پاکستان کی تہذیبی اور علمی حیثیت کی طرف دلانے میں کامیاب و کامران ہوئے، اور جو قومیں اپنے تاریخ و جغرافیہ سے آگاہ ہوتی ہیں انہیں ہی بلا شبہ قوم کہلانے کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے جدید عہد میں آثار قدیمہ کے مطالعے کی اشد ضرورت ہے۔ قوموں کا تاریخی و ثقافتی ورثہ۔ موجودہ تہذیب یافتہ دور میں آثار قدیمہ کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ پاکستان اس لحاظ سے نہایت ہی خوش قسمت ملک ہے کہ اس میں پائے جانے والے آثار قدیمہ نے آثاریات کے خصوصی ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ انسانی تہذیب کا ابتدائی سفر جن علاقوں سے شروع ہوا، ان میں پاکستان کا علاقہ بھی شامل تھا۔ پاکستان کی تہذیبی اور تاریخی پہچان کا حوالہ صرف ہماری 60 سالہ زندگی پر محیط نہیں، بلکہ پاکستان کا تہذیبی سفر ہزاروں سال پرانا ہے، اور اس کی موجودہ تہذیبی شکل اس قدیم تہذیب کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس لیے پاکستانی قوم کو بجا طور پر اپنے ورثے اور تہذیبی سفر پر بلا شبہ فخر ہے، اور دنیا کے تہذیب و تمدن کے ہر اول دستے کی انتہائی ترقی یافتہ شکل میں موجود ہے، اور ہم اپنے ورثے پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ جو قومیں اپنے تاریخ اور جغرافیہ سے آگاہ ہوتی ہیں انہیں ہی بلا شبہ قوم کہلانے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جدید عہد میں آثار قدیمہ کے مطالعے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں ہزاروں سال پرانے اور لاکھوں من مٹی تلے دبے ہوئے بین الاقوامی اہمیت کے حامل آثار کی انتہائی صبر آزما بلکہ فنی وجوہ کی بنا پر سست رفتار کھدائی، سائنسی خطوط پر ہمت طلب تحقیق اور دور دور تک بکھرے ہوئے سینکڑوں آثار کی حفاظت کے لیے حفاظت کے بے شمار مرحلے اس بات کا سنجیدہ تقاضا کرتے ہیں کہ ملک میں کالجوں اور یونیورسٹیوں کی اعلیٰ سطح پر علم کی تمام شاخیں قائم کرنے، محکمہ آثار قدیمہ کے ہر شعبے کو فعال بنانے اور ان شعبوں سے وابستہ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی حوصلہ افزائی اور قدردانی کے لیے انقلابی بنیادوں پر جائزے اور عمل درآمد کا بے لوس اہتمام کیا جائے۔ یہ حیرت انگیز حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان جن جغرافیائی علاقوں پر مشتمل ہے ان میں 5 لاکھ سال پہلے بھی انسان موجود تھا۔ صوبہ بلوچستان میں سبی ڈویژن کے ضلع کچھی میں مہر گڑھ کے مقام پر ملنے والے آثار ٹیکسلا، موئنجو دڑو اور ہڑپا کے آثار سے بھی قدیم ثابت ہوئے ہیں۔ یہ جگہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے تقریباً 180 کلومیٹر دور واقع ہے۔ فرانسیسی ماہرین نے مہر گڑھ میں اب تک جو کھدائی کی ہے اس سے اس علاقے میں انسانی تہذیب و تمدن کے حیران کن پہلو سامنے آئے ہیں۔ کھدائی کا سلسلہ جاری ہے اور حیران کن انکشافات کا لامحدود سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس علم کے شعبے اور محکمے کی قسم پرسی اور ماہرین آثار قدیمہ کی موجودہ انتہائی افسوسناک حالت کا ایک بہت بڑا سانحہ مشرقی پاکستان بھی ہے۔ 1971 کے حالات کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد آثار قدیمہ کے کئی ممتاز ماہرین نے جو بنگالی نژاد تھے پاکستان کے مقابلے میں بنگلہ دیش میں آباد ہونے کو ترجیح دی۔
اس طرح پاکستان میں آثار قدیمہ کے ماہرین کا زبردست خلا پیدا ہوا جو صحیح معنوں میں اب تک پر نہیں کیا جا سکا۔ پاکستان میں آثار قدیمہ کی کھدائی کا معاملہ اور ان پر کمائقہ تحقیق کا مسئلہ یکسر نیا نہیں ہے۔ جنوبی ایشیا کے ان علاقوں میں جو پاکستان اور بھارت پر مبنی ہیں، 19ویں صدی کے وسط سے لے کر 20ویں صدی کے اوائل تک تلاش اور کھدائی کا خاصا کام ہوا، لیکن اس کام میں زیادہ تر غیر ملکی ماہرین ہی حصہ لیتے رہے۔ مقامی ماہرین آثار قدیمہ کی تعداد ویسے ہی کم تھی۔ 1947 میں پاکستان قائم ہوا تو دوسرے محکموں اور املاک کی طرح محکمہ آثار قدیمہ بھی تقسیم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ہمیں جو صورتحال درپیش ہوئی وہ خاصی ابتر تھی، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مرکزی حکومت کی سطح پر اس محکمے کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، مگر ولی اللہ خان، سید اشفاق احمد نقوی، ڈاکٹر محمد ناظم، ڈاکٹر ایف اے خان، ڈاکٹر احمد حسن دانی، قریشی محمد منیر، مولوی شمس الدین جیسے ممتاز محققین نے اس محکمے کے وجود اور ارتقاء کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں وقف کر دیں۔ اس زمن میں مرکزی حکومت کے ایک آفیسر ممتاز حسن کا نام بھی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے پاکستان میں قدیم تہذیبی اور ثقافتی آثار کے بارے میں تحقیق اور تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں کو انتہائی مربوط بنایا اور فرانس کے ایک اسکالر موسیو رالکیورمل کے ساتھ مل کر کئی نئی تجاویز کو عملی شکل دلائی۔ ان لوگوں نے اجتماعی طور پر سوچا کہ آرکیالوجی کے مضامین اور اس شعبے کی اہمیت کو کس طرح بحال کیا جائے۔ 1957 تک صورتحال خاصی غیر یقینی اور مایوس کن رہی، لیکن اس کے بعد چند جواں ہمت محققین نے اپنی محنت، لگن اور وابستگی سے گاڑی کو پٹری پر چڑھایا اور قدرے پذیرائی کی شکل بخشی۔ اس دور میں ڈاکٹر احمد نبی خان، جناب محمد اشتیاق خان اور ان جیسے احباب نے بھی اس میدان میں قدم رکھا اور محکمے کو اپنی خدمات پیش کی۔ پاکستان کے سب سے پہلے ڈائریکٹر آرکیالوجی جناب قریشی محمد منیر تھے، جبکہ ڈاکٹر ایف اے خان، فضل احمد خان 1958 سے لے کر 1970 تک ڈائریکٹر آرکیالوجی رہے اور انہوں نے محکمے کی تنظیم میں نوبر بڑی توجہ دی۔ لیکن پاکستان میں آثار قدیمہ کی تحقیق اور تحفظ کے کام کو سائنسی بنیادوں پر استحکام حاصل نہ ہو سکا۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، 1971 کے تاریخ ساز المیہ نے پاکستان میں اس شعبے کی کمر توڑ دی، جس کے اثرات پر ہمارے ماہرین نے ابھی تک خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ 1971 کے بعد سارا ڈھانچہ نئے سرے سے کھڑا کرنا پڑا، کام کی رفتار معمولی طور پر سست پڑ گئی، ماہرین کا فقدان ہو گیا۔ صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 1971 میں محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جناب کاظم الدین بنگالی تھے۔ محکمے کے تین ذہین ترین سپرنٹینڈنٹ بھی بنگالی تھے، یہ سب بنگلہ دیش منتقل ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سید اشتیاق احمد خان آئے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ بھی یونیسکو چلے گئے۔ اس زمانے میں اصل لوگوں کے لیے کام کے راستے محدود ہونے لگے۔ چنانچہ بعض حلقوں کی جانب سے شور اٹھا کہ قیمتی آثار عدم توجہ کا شکار ہو رہے ہیں اور ماہرین کچھ نہیں کر رہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب محکمہ آثار قدیمہ کی مرکزی حیثیت ختم کرنے اور اسے صوبوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ بھی کیا جانے لگا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ کام کرنے والے لوگوں کو قومی مفاد میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ بہرحال محکمہ آثار قدیمہ کو صوبوں کی تحویل میں دینے کا معاملہ تو ٹل گیا، مگر عملی طور پر صورتحال چندہ تبدیل نہ ہوئی۔ موجودہ حکومت کو آثار قدیمہ کے تحفظ اور محکمے کی اہمیت کا احساس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سابق وزرائے اعظم محمد خان جنیجو اور میاں محمد نواز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کے ایک طویل اجلاس میں آثار قدیمہ کے تحفظ اور فہرستوں کی تیاری کے متعلق گہرا غور و فکر ہوا۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔